اتوار 6 مارچ، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں شدت پسندوں کے داخل ہو جانے کی اطلاعات کے بعد زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں.
پچھلے کچھ سالوں میں گجرات میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے سیکورٹی کے انتظام سرکار دوارا کیے گئے ہوں. جو نیشنل سیکورٹی گارڈ ہے اس کی 4 ٹکڑیوں کو گجرات میں بھیجا گیا ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں شدت پسند حملوں کے خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور حساس مقامات پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں. دلی سے مرزا باقی بیگ.
گجرات کے وزیر داخلہ رجنی پٹیل نے بتایا ہے کہ انہیں مرکز سے یہ اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ شدت پسند ریاست میں داخل ہو چکے ہیں. مسٹر پٹیل نے کہا کہ شدت پسند حملوں کے خطرے کے پیش نظر گجرات کی ریاستی حکومت نے مرکز سے این ایس جی کی ٹیمیں بھیجنے کو کہا تھا اور ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں. ریاست کے حساس مقامات پر این ایس جی کی ٹیموں کو تعینات کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ریاست کے تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. ریاست کے معروف سومناتھ، دوارکا اور اکشردھام مندر کے علاوہ پاور پلانٹ، سردار سروور ڈیم جیسے اہم مقامات پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں.
ایران میں حکام کے مطابق ارب پتی تاجر بابک زنجانی کو بدعنوانی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے. انہیں دسمبر 2013 میں ان کی کمپنیوں کے ذریعے تیل کی تجارت میں اربوں کی رقوم خرد برد کرنے کے الزامات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. وہ اپنے اوپر عائد الزامات کی تردید کرتے ہیں. بابک زنجانی سمیت اس مقدمے میں دو دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے اور تمام افراد کو خرد برد کی گئی رقوم واپس کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. بابک زنجانی کا شمار ایران کے امیر ترین شہریوں میں ہوتا ہے. وہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے اس وقت ایران پر تیل کی پابندیوں سے بچنے میں مدد کرنے پر بلیک لسٹ قرار دیے گئے تھے. عراق کے شہر حلا میں ایک پرہجوم چیک پوائنٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ایک ٹرک کے پھٹنے کے سبب یہ سانحہ پیش آیا. اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسند اپنے زیر اثر علاقوں میں موجود بچوں کو دہشت گردوں، خودکش بمباروں، جاسوسوں اور جلادوں کی نئی نسل بنانے کی تربیت دے رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ فیاض احمد.
چلڈرن آف اسلامک اسٹیٹ نامی اس رپورٹ کے مطابق شدت پسند ان بچوں کے سامنے قیدیوں کے سر قلم کرتے ہیں اور کٹے ہوئے سر فٹ بال کھیلنے کو دیتے ہیں تاکہ وہ تشدد کے عادی ہو جائیں. تحقیقاروں کو معلوم ہوا ہے کہ جو بچے اس نام نہاد خلافت میں لائے جاتے ہیں انہیں اپنی تربیت کرنے والوں کے مقابلے میں پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے. تربیت کرنے والے سیکولر اقدار سے آشنا ہونے کی وجہ سے خود کو کرپٹ تصور کرتے ہیں. لندن میں کلیم فاؤنڈیشن اور رومیو ڈالیا چائلڈ سولجر انیشیٹو ان کینیڈا کی اس رپورٹ کو بدھ کے روز برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا.
پاکستان کے شہر فیصل آباد میں حکام کی جانب سے چھاپوں کے دوران ضبط کی جانے والی 8,000 پتنگوں اور ان کی ڈوروں کو عوامی سطح پہ جلایا گیا ہے. تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار.
پتنگوں کو جلانے کا یہ عمل اس مہم کا حصہ ہے جس کے تحت موسم بہار میں صوبہ پنجاب میں بسنت کا فیسٹیول منانے اور پتنگ بازی کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. صوبے میں پتنگوں پر پابندی شیشے سے تیز کیے جانے والی گڈیوں یا ایسی ڈوریوں کے استعمال کی وجہ سے کی گئی ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی اور پتنگ بازی کے دوران جان لیوا حادثات کا سبب بنتی ہیں. فیصل آباد کے علاوہ ملتان میں پولیس نے ایک فیکٹری پر چھاپہ مار کر 50,000 پتنگیں ضبط کر لی ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر اس پابندی پر عمل نہیں کیا جا رہا.
جرمنی کے وزیر خزانہ ولفگینگ شوبل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے سے متعلق برطانوی ووٹ برطانیہ، یورپی ممالک اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچائے گا. بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے یورپی یونین میں نہ رہنے کے فیصلے سے یورپی یونین نہیں ٹوٹے گا. سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے انتخابات میں اکثریت کھونے کے بعد کہا ہے کہ وہ ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. بائیں بازو کے قوم پرست رہنما نے سخت گیر امیگریشن مخالف پلیٹ فارم سے مہم چلائی تھی اور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ملک میں کسی ایک مسلم تارکین وطن کو قبول نہیں کریں گے. چین کے صدر جی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ چین تائیوان کو ایک آزاد ملک بننے کی اجازت کبھی نہیں دے گا. مسٹر جی کی جانب سے یہ بیان تائیوان کے ووٹرز کی جانب سے ملک کی نئی صدر مس ٹی سائی انگ وین کو منتخب کیے جانے کے 2 ماہ بعد سامنے آیا ہے. مس ٹی سائی تائیوان کو ایک آزاد ریاست بنانے کی قائل ہیں. وہ جلد ہی مئی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والی ہیں. واضح رہے کہ تائیوان 1949 میں چین سے الگ ہو گیا تھا. ملائیشیا کے طیارے کی فلائٹ MH370 کو لاپتہ ہوئے اس ہفتے 2 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس کے سلسلے میں آج سے یادگاری تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ کوالالمپور سے بیجنگ جانے والی اس پرواز میں مسافر اور عملے سمیت 239 افراد سوار تھے۔ بڑے پیمانے پر تلاش کے باوجود یہ طیارہ اب تک نہیں مل سکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ عراق کے شہر حلہ میں خود کش حملہ، 47 افراد ہلاک۔ بھارت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی اہلکاروں کو ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں ایک عدالت نے ارب پتی بابک زنجانی کو دیگر 2 افراد کے ہمراہ بدعنوانی کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں شدت پسند حملوں کے خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور حساس مقامات پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے کمانڈوز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ انتہائی حفاظتی انتظامات ہندو تہوار مہا شیوراتری کے موقع پر کیے گئے ہیں۔ گجرات کے وزیر داخلہ رجنی پٹیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مرکز سے یہ اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ شدت پسند ریاست میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے ریاستی دارالحکومت احمد آباد میں بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار انکور جین سے اس خبر کی مزید تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا۔
کل شنیوار کی شام کو بھارت سرکار دوارا گجرات میں ایک انٹیلیجنس انپٹ دیا گیا تھا کہ آپ کی جو کچھ بارڈر ہے، جو پاکستان سے سٹا ہوا علاقہ ہے گجرات کا، وہاں سے کچھ فضائین گجرات میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی انپٹ آنے کے بعد ترت ہی سرکشا ایجنسیوں کی ایک ہائی لیول میٹنگ گجرات میں کل دیر شام رکھی گئی تھی، گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر میں۔ اور اسی میٹنگ کے دوران سبھی جو گجرات لوکیشنز ہیں، جو امپورٹنٹ اسپاٹس ہیں، وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ اور خاص کر کے سومناتھ مندر جو ہے، کیونکہ بھارت میں سوموار کو ایک بڑا تہوار ہے مہا شیوراتری کا پرو، اور اس تہوار کے چلتے سومناتھ مندر پہ سیکیورٹی کے انتظام پختہ کر دیے گئے تھے۔ اور یہ انپٹ جو تھا، یہ میڈیا میں رپورٹ آ رہی تھی کہ یہ انپٹ جو ہے یہ پاکستان کے جو راشٹریہ سرکشا سلاحکار ہیں ان کے آفس سے بھارت کے راشٹریہ سرکشا سلاحکار کو بھیجی گئی ہے۔ حالانکہ اس بات پر آدھارک پشتی بھارت سرکار نے یا گجرات سرکار نے نہیں کی ہے، لیکن میڈیا میں یہ خبر ضرور چل رہی ہے بھارتیہ میڈیا میں کہ یہ خبر جو ہے پاکستان کے حوالے سے بھارت کو ملی ہے۔
اچھا، تو انکور جین، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو خبر میڈیا پہ جو اطلاعات چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا جو قومی سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو یہ خبر آئی ہے، لیکن جو میڈیا بتا کیا رہا ہے، میڈیا کس کو کوٹ کر رہا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟
جہاں تک بھارت سرکار کا سوال ہے اور گجرات سرکار کا سوال ہے، کسی نے بھی یہ انپٹ کہ پاکستان ہونے کی بات آدھیکارک روپ سے نہیں کہی ہے، لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ انپٹ سرکار کی طرف سے یہ پہلی بار اس طرح کا انپٹ پاکستان دوارا دیا گیا ہے، لیکن اس پر آدھیکارک پشتی ابھی تک بھارت میں کسی نے نہیں۔
اچھا، یہ بس ذرائع ابلاغ میڈیا پر یہ آ رہا ہے اور وہ نامعلوم ان نون سورسز سے یہ بات کر رہے ہیں، کسی کا نام نہیں دے رہے ہیں۔
بالکل
ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مہا شیوراتری کا جو تہوار ہے، یہ تو ہر سال ہوتا ہے، تو یہ سیکیورٹی کے جو انتظامات اب کیے گئے ہیں، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے زبردست سیکیورٹی کے ارینجمنٹس انتظامات کیے ہیں؟
یہ شیوراتری کے وقت ہی نہیں، پچھلے کچھ سالوں میں گجرات میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے سیکیورٹی کے انتظام سرکار دوارا کیے گئے ہوں۔ یہ سومناتھ مندر ہی نہیں، جو بھارت کی پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی ہے، جو जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसकी 4 टुकड़ियों को गुजरात में भेजा गया है और ये टुकड़ियां गुजरात के अलग अलग इलाकों में अहमदाबाद में सोमनाथ मंदिर पे उन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है और अहमदाबाद और गुजरात के तमाम जो हवाई अड्डे हैं और रेलवे स्टेशन है यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे स्क्रीनिंग जो है बढ़ा दी गई है और जो बड़े शहर हैं गुजरात के अहमदाबाद सूरत वडोदरा राजकोट इन सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करा दिए गए हैं। आम रस्तों पर सुरक्षा बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। जो राजधानी है गांधीनगर में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। आज कुछ शाम को ये इनपुट भी एक नया इनपुट भी सरकार द्वारा आया है। वो ये इनपुट कह रहा है कि कुछ टेररिस्ट जो मिलने की बात जो इनपुट आया था उनमें से कुछ टेररिस्ट शायद गुजरात होते हुए दिल्ली की ओर रुक कर चुके हैं, ये बात भी सरकार कह रही है।
तो ये बताइए कि ये खबर आने के बाद के सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ आतंकवाद या दहशतगर्द या शिद्दत पसंद जो हैं वो दाखिल हो गए, आपकी हुकाम से अथॉरिटी से किसी से बात हुई है, वो क्या कहते हैं?
बिल्कुल, मेरी बात गुजरात के राज्य होम मिनिस्टर जो हैं गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल से हुई थी और उनका कहना है कि इस मामले पर वो केंद्र भारत सरकार के साथ कनेक्टेड हैं और इस पर रेगुलर अपडेट ले रहे हैं और गुजरात के सभी इलाकों में जो समुद्री बॉर्डर है जो दूसरे बॉर्डर के गांव हैं और सभी शहरों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो इनपुट है वो इनपुट इसलिए सीरियस है क्योंकि जो जो जिस तरह से बताया है कि बॉर्डर में गुजरात की जो कच्छ बॉर्डर से कुछ लोग गुजरात में दाखिल हुए हैं इन्फिल्ट्रेट हुए हैं तो उनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में कई सारी नावें इस क्षेत्र में पकड़ी गई है और कुछ उनको लोकल इंटेलिजेंस भी इस तरह का है जिससे लग रहा है कि शायद ऐसा कोई मूवमेंट बॉर्डर पे हुआ है।
भारतीय मगरबी रियासत गुजरात में हाई अलर्ट। अहमदाबाद से ये थे बीबीसी हिंदी सर्विस के नामानिगार अंकुर जैन। उधर पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी टीम पीर को भारत रवाना हो रही है जो भारत में होने वाले क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत से पहले टीम के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेगी। इत्तलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की 2 रुकनी सिक्योरिटी टीम को वीजे जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के वजीर आला की जानिब से धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से माजूरी जाहिर करने के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने हिदायत की थी कि क्रिकेट टीम की भारत रवानगी से कबल पाकिस्तानी माहिरीन की टीम वहां जाकर सिक्योरिटी का जायजा ले। मैंने बीबीसी उर्दू के क्रिकेट रिपोर्टर अब्दुलरशीद शकूर से पूछा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी टीम का भारत में जाकर जायजा लेने का तरीकाकार क्या होगा।
बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जाने वाली है भारत, पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम जाने वाली है, लेकिन वजीर दाखला चौधरी निसार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हुकूमत ने कहा है कि वो इंतजार करें, अभी कोई टीम भारत नहीं जाएगी तावक्त है कि ये सिक्योरिटी टीम जो कल जा रही है 3 अरकान पर मुश्तमिल है वो जब आएगी 2 रोज के बाद बुध तक है इम्कान के उसकी वापसी हो जाएगी, तो उसकी फिर जो भी रिपोर्ट होगी उसकी रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी।
तो अब्दुलरशीद शकूर, अगर ये सिक्योरिटी टीम वहां जाकर भारतीय हुकाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से ही बात करेगी, उन्हीं की ब्रीफिंग की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी, तो वो हुकाम तो पहले ही कह रहे हैं कि आ जाएं कोई मसला नहीं है, भारत सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार है, तो फिर क्या फायदा, फिर ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है?
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी इस तरह की जो सिक्योरिटी टीमें जाती हैं किसी भी मुल्क में तो वो आजादाना तौर पर मूव नहीं करती, वो जो होम क्रिकेट बोर्ड होता है होम मिनिस्ट्री उनकी जो जो मेजबान मुल्क के जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं पुलिस अफसरान होते हैं जिला इंतजामिया होती है उस शहर के जो लोग होते हैं उनके नुमाइंदे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो उनको लेकर जाते हैं ग्राउंड का बताते हैं ये बताते हैं कि जी आपकी टीम का रूट क्या होगा होटल से किस तरह वो आएगी किस तरह हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीजें वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वही प्रोवाइड करेगी करती है मतलब उनको बताती है और उसी की बेस पर जो है ये फैसले होते हैं एक रस्मी ऐसा ये एक सिलसिला होता है। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो बड़ी यानी इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि जहां पाकिस्तान और भारत का मैच होना है धर्मशाला में वहां की जो हुकूमत है रियासती हुकूमत है वो कांग्रेस की है और उनके वजीर आला ने बिल्कुल कह दिया है वाजे तौर पर कह दिया है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी की जमानत नहीं देंगे। ये सूरत हाल मुख्तलिफ है माजी के मुकाबले में और जाहिर सी बात है कि जिस तरह आपने कहा यह बात बिल्कुल दुरुस्त है کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ٹیم جائے گی وہ وہاں بھارتی کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے جو حکام ہیں وہی ان کو بریفنگ دیں گے. تو اس طرح کے شدید رد عمل میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم دھرم شالہ جاتی ہے تو وہاں ان کو کون بریفنگ دیتا ہے اور وہ بریفنگ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جس پر وہ یقین کر سکیں یا یقین نہ کر سکیں اور آ کر اپنی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو دیں. اسی لیے شہریار خان نے کہا ہے کہ ہمیں جو ضمانت چاہیے, جو ہمیں جو یقین دہانی چاہیے وہ آئی سی سی کی طرف سے نہیں چاہیے, ہمیں بھارتی حکومت کی طرف سے چاہیے.
اچھا, جو کمیٹی بنائی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو یہ تحقیق کرے گی کہ کارکردگی کیوں خراب رہی, اس کا جو کپتان ہے ٹی ٹوینٹی کے شاہد آفریدی نے خیر مقدم کیا, مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ان وجوہات کی بھی تحقیقات کریں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جس سے اچھے کھلاڑی اوپر نہیں آ پاتے. تو اس کے بارے میں کوئی رد عمل کسی قسم کا سامنے آیا ہے؟
جی, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس پر ناراض ہے, اور بات بھی صحیح ہے کہ آپ چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ملازم ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ادارہ ہے جس نے آپ کو کپتان مقرر کیا ہے, تو آپ آ کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہی بات کریں. آپ جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ یہ ظاہر کرتا ہے شاہد آفریدی کی فرسٹریشن, کیونکہ خود ان کی اپنی کارکردگی بہت ہی خراب رہی ہے حالیہ دنوں میں. بحیثیت کپتان, بحیثیت کھلاڑی وہ اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے ہیں, اور جو رد عمل ہے پاکستان کے کرکٹ حلقوں میں وہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کو تبدیل کیا جائے, شاہد آفریدی کو ڈراپ کیا جائے, ان سے کپتانی لے لی جائے. تو اب شاہد آفریدی نے وہ کہنا چاہیے کہ توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر کے نام ایک ٹویٹ کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہد آفریدی خود ایک طاقتور کپتان رہے ہیں, وہ اظہر علی نہیں ہیں کہ جو بظاہر ٹیم مینجمنٹ کے روپ دبدبے میں آ جائیں, یا وہ اس طرح کے کپتان شاہد آفریدی نہیں ہے کہ وہ کسی کی سنیں. وہ خود اپنی سلیکشن میں اپنی رضامندی ان کی جب تک نہ ہو اس طرح کی سلیکشن نہیں ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کے گراس روٹ جو لیول کے جو کھلاڑی ہیں ان کو روکا جاتا ہے, بیریئرز ہیں, یہ بالکل ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے ان کی طرف سے, کیونکہ یہ عدم اعتماد وہ ظاہر کر رہے ہیں براہ راست پاکستان کے سلیکشن کمیٹی پہ, سلیکشن کے نظام پہ. کیونکہ جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتا ہے وہ ٹیم میں آتا ہے, اور جب ٹیم سلیکشن کی بات آتی ہے تو شاہد آفریدی کی پوری پوری رضامندی اور ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے.
کراچی سے یہ تھے ہمارے کرکٹ رپورٹر عبد الرشید شکور, اور جب اسی سلسلے میں میں نے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ دھرم شالہ میں میچ کے بارے میں سیکیورٹی خدشات کس قدر سنگین ہیں اور داخلی سیاست کا عمل دخل کتنا ہے, تو انہوں نے کہا
اس میں سیاست کا ایک پہلو ضرور ہے, اب وہ کتنا اہم ہے یہ اس وقت کہنا میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ ریاست میں کانگریس کی سرکار ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جو فوجی آبادی ہے سابق اور حاضر سروس فوجیوں کی, وہ اس بات سے ناخوش ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں آ کر کھیلے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹھان کوٹ پر جو حالیہ حملہ ہوا تھا اس میں مرنے والے دو فوجی ایسے تھے جن کا تعلق دھرم شالہ سے تھا. تو سیکیورٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاستی حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں جا کر کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی دہشت گرد کوئی اٹیک کرنے والے ہیں, ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ مقامی آبادی اس میچ کے حق میں نہیں ہے, اور اگر وہ مظاہرے کرتے ہیں تو یہ مظاہرے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں, اور وہ ایسی سچویشن سے یا صورتحال سے بچنا چاہتی ہے.
سہیل علیم, یہ بتائیے کہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے, ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے, تو کیا کچھ داخلی سیاست کا عمل دخل بھی ہے؟
عمر, اس میں داخلی سیاست کا بھی ایک پہلو ہے, اور وہ بڑی حد تک کرکٹ کی سیاست ہے, کیونکہ جو ہماچل پردیش کی کرکٹ ایسوسی ایشن ہے اس پر بی جے پی کا کنٹرول ہے. بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر ہیں انوراگ ٹھاکر, جو بی سی سی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, وہ ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. تو اس میں ایک جو کھٹ پٹ چل رہی ہے, جو کھینچا تان چل رہی ہے, وہ داخلی لیول پر کرکٹ کی سیاست بھی اس میں شامل ہے, اور بڑی حد تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی چونکہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ریاستی حکومت یا کم سے کم اس کا ایک حلقہ یہ دکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے بی جے پی کی حکومت ہے جو پاکستان کی ٹیم کو دھرم شالہ لا کر کھلا رہی.
اور سہیل, یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم وہاں کل پہنچے گی جائزہ لینے کے لیے سیکیورٹی کا, وہ کیا کرے گی, کس طرح سے یہ جائزہ لیا جائے گا, کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟
عمر, جہاں تک میرا خیال ہے یہ بڑی حد تک ایک علامتی وزٹ یا دورہ ہوگا, کیونکہ اگر کوئی بھی ٹیم آتی ہے دو تین دن کے لیے ہندوستان تو وہ کیا دیکھ لے گی, کہاں چلے جائیں گے اس چھوٹی سی مدت میں, وہ دھرم شالہ جائیں گے یا چنئی جائیں گے, کئی شہروں میں میچز ہونے ہیں, اور جو باہر سے ٹیم آتی ہے وہ سیکیورٹی کا کیا جائزہ لے گی, علاوہ اس کے کہ جو مقامی حکام ہیں یا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ کہ حفاظتی انتظامات ان مقامات پر کیے جائیں, وہ ان کو کچھ یقین دہانیاں کرائیں, وہ کہیں کہ بھی نہیں ہم نے فل پروف انتظامات کیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے. اس کے علاوہ وہ کیا دیکھ سکتے ہیں, مثال کے طور پر اگر یہ ٹیم دھرمشالہ جاتی ہے تو ان کو دکھایا جائے گا کہ بھی نہیں تین رنگ کی یا چار رنگ کی سیکیورٹی کا ہم نے انتظام کیا ہے, اس کے علاوہ وہ اور کیا دیکھ پائیں گے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی حد تک علامتی وزٹ ہوتی ہے جس میں مقامی انتظامیہ, ریاستی حکومت یا وفاقی حکومت اس ٹیم کے سربراہان کو یا اس کے ارکان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بہت ٹھوس اور مضبوط انتظامات کیے ہیں, اور اگر پاکستان کی ٹیم وہاں آ کر کھیلتی ہے تو وہ کسی خطرے میں نہیں.
دلی سے یہ تھے نامنگار سہیل حلیم. اور اب عراق کا ذکر, جہاں سیکیورٹی حکام کے مطابق بغداد کے جنوب میں واقع شہر حلہ کے باہر ایک پولیس چوکی پر تیل کے ٹینکر کے حملے میں کم سے کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فیاض احمد.
اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 39 عام شہری اور 8 پولیس اہلکار شامل ہیں. دھماکے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ حملہ دوپہر کے وقت ہوا جب چیک پوسٹ پر درجنوں گاڑیاں کھڑی تھیں. حلہ بیبیلون صوبے کا دارالحکومت ہے اور اس میں زیادہ تر علاقوں میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے. نام نہاد دولت اسلامیہ کی حمایت یافتہ نیوز ایجنسی آماک کی ویب سائٹ پر دولت اسلامیہ نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرک بم کے ذریعے کیے جانے والے ایک خودکش حملے میں حلہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر موجود بیبیلون کے کھنڈرات پر قائم چوکی کو نشانہ بنایا گیا, جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. صوبائی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ فلاح الرادی نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ آج تک اس صوبے میں ہونے والا سب سے بڑا بم حملہ ہے, جس میں چیک پوائنٹ, قریبی پولیس اسٹیشن, کچھ گھر اور درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. مقامی ہسپتال نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کئی افراد اس حملے میں جھلس گئے ہیں. عراق میں گزشتہ مہینے خود کش حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فروری کے آخر میں دو خودکش بمباروں نے بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے صدر سٹی کو نشانہ بنایا تھا, جس میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے تھے. دولت اسلامیہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزید حملوں کی دھمکی دی تھی. اس سے قبل بغداد ہی کی ایک شیعہ مسجد پر کیے جانے والے بم حملے کی ذمہ داری بھی دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. اس حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے. دولت اسلامیہ کی جانب سے انٹرنیٹ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ملک کی شیعہ آبادی پر حملے جاری رکھیں گے. یاد رہے کہ سن 2014 میں بھی حلہ شہر کے باہر ایک چوکی پر حملہ ہوا تھا, جس میں 50 کے قریب افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے تھے.
عراق میں خودکش حملہ, 47 افراد ہلاک. یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد, اور اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی, اور وہاں یہ خبر دوسری سرخی ہے. عراق کے بعد ایران کا رخ کرتے ہیں, جہاں ایک عدالت نے عرب پتی کاروباری شخصیت بابک زنجانی اور دیگر دو افراد کو بدعنوانی کے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی ہے. بابک زنجانی کو دسمبر 2013 میں ان کی کمپنی کے ذریعے تیل کی تجارت میں اربوں کی رقوم خرد برد کرنے کے الزام کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
باباک زنجانی اور دیگر دو افراد پر بدعنوانی کا جرم ثابت ہونے کے بعد ایرانی عدلیہ کے ایک ترجمان غلام حسین محسنی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا,
حکم آقای باباک زنجانی و
باباک زنجانی اور ان کا دفاع کرنے والے دو دیگر افراد پر بھی ابتدائی سماعت کا حکم دیا گیا ہے. ان دو افراد کے خلاف اسی کیس میں باباک زنجانی کے ساتھ ساتھ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. عدالت نے کہا کہ یہ تینوں افراد قرعہ ارض پر بدعنوانی پھیلاتے رہے ہیں اور انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا.
جبکہ زنجانی کی وکیل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا.
ہمیں یہ فیصلہ سن کر حیرت ہوئی ہے اور ہم اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے اس مقدمے میں سیاسی عمل دخل بھی شامل ہے. ہمارے خیال میں باباک زنجانی اس کیس میں صرف مقروض نظر آ رہے ہیں.
باباک زنجانی کو ایرانی صدر حسن روحانی کے اس حکم کے ایک روز بعد گرفتار کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے حکومت کو معاشی بدعنوانی اور خاص طور پر ان مراد یافتہ شخصیات کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تھا جنہوں نے معاشی پابندیوں کا فائدہ اٹھایا تھا. باباک زنجانی نے تسلیم کیا تھا کہ وہ 2010 سے متحدہ عرب امارات, ترکی اور ملائیشیا میں کمپنیوں کے جال کے ذریعے لاکھوں بیرل ایرانی تیل حکومت کی طرف سے فروخت کرتے رہے ہیں.
زنجانی کا شمار ایران کے امیر ترین شہریوں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے اثاثوں کی مالیت 13.5 ارب ڈالر ہے۔ وہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے اس وقت ایران پر تیل کی پابندیوں سے بچنے میں مدد کرنے میں بلیک لسٹ کر دیے گئے تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنا۔ آج سیربین کا بڑا موضوع بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں جاری ہونے والا ہائی الرٹ ہے، جو ان اطلاعات کے بعد جاری کیا گیا تھا کہ شدت پسند وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی بھی ہے اور پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
ڈھاکہ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل بارش کی وجہ سے مقررہ وقت پر شروع نہیں ہو سکا۔ جنوبی افریقہ نے جوہانسبرگ میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے 205 رنز کا ہدف دیا ہے۔ فیف ڈپلیسی 79 اور کوئنٹن ڈی کاک 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے جیمز فاکنر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ادھر ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم کو دوسرے ٹی ٹوینٹی میں 45 رن سے ہرا دیا ہے۔ میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 143 رنس بنائے تھے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 98 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ڈیوس کپ میں برطانیہ نے جاپان پر 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔
اینڈی مری سرووز آن دی میچ پوائنٹ، اٹس این ایس، اٹس جسٹ دی وے ہی سٹارٹڈ تھنگز اینڈ اٹس جسٹ دی وے ہی ہز فینشڈ دیم ایز دی مری برادرز ایمبریس ایٹ دی نیٹ وانس مور۔
برطانیہ کی جانب سے ڈبلز مقابلے کے پاتے اینڈی مری اور جیمی مری رہے۔ اگلے میچ میں اینڈی مری جاپان کے کئی نشی کورے کے خلاف جیت کے لیے پر امید ہیں۔
یو نو ہی از رینک 6 ان دی ورلڈ سو ہی از ون اف دی بیسٹ ان دی ورلڈ، ہی پلیڈ ا ویری گڈ میچ ود دین یسٹرڈے۔
کہتے ہیں نشی کورے عالمی رینکنگ میں 6 نمبر پر ہیں اور دنیا کے بہترین ٹینس پلیئرز میں سے ایک ہیں، لیکن وہ چونکہ میڈرڈ اور مونٹریال اوپن میں اینڈی مری سے شکست کھا چکے ہیں، اس لیے نشی کورے اینڈی مری کے لیے ایک آسان حریف ثابت ہوں گے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کا موقع کھو دیا ہے، کیونکہ ٹاٹنہم اور آرسنل کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ ورلڈ گولف چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ میں روری میکلروائے نے 3 شاٹس کی برتری اور 12 انڈر پار سکور کے ساتھ جگہ بنائی ہے۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے کھیل میں اپنی غلطیوں پر قابو پا لیا ہے، آج ان کی اچھی کارکردگی فائنل راؤنڈ کے لیے اطمینان بخش ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ بلوچستان کی مسیحی برادری صوبے کے گرجا گھروں کی خود مختاری کا مطالبہ کس سے اور کیوں کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم باد سے بات اور آپ کا خط ملا۔ پاکستان میں انگریزی گلوکار شہزاد نور کی گفتگو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
مغربی ریاست گجرات میں شدت پسند حملوں کے خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور حساس مقامات پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے کمانڈو تعینات کیے گئے ہیں۔ ایران میں حکام کے مطابق ارابپتی تاجر بابک زنجانی کو بدعنوانی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ عراق کے شہر ہلا میں ایک پرہجوم چیک پوائنٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ سوڈان میں حزب اختلاف کے رہنما حسن ترابی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ چین کی حکمراں قوم کمیونسٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس اس نے تقریباً 300,000 اہلکاروں کو بدعنوانی کے لیے سزائیں دی اور موریتانیہ میں 30 سال بعد ایک بار پھر آج غلامی کے خاتمے کا دن سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے. جرمنی کے وزیر خزانہ ولفگینگ شوبل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے سے متعلق برطانوی ووٹ برطانیہ، یورپی اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات، جن میں پہلے پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ارکان نے کراچی کے بشپ سے بلوچستان میں موجود گرجا گھروں اور دیگر مسیحی اداروں کی انتظامی خود مختاری کا مطالبہ کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں. مظاہرہ شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے. احتجاج میں شریک لوگوں کو بلوچستان کی مسیح برادری کے گرجا گھروں اور دیگر اداروں کو انتظامی حوالے سے کراچی کے ایک بشپ کے ماتحت کرنے پر اعتراض تھا. ان کا یہ موقف ہے کہ دوسرے صوبوں میں مسیح برادری کے لوگوں کو اپنے گرجا گھروں اور دیگر اداروں کو چلانے کے لیے انتظامی خود مختاری حاصل ہے، لیکن بلوچستان میں انہیں خود مختاری حاصل نہیں.
یہ ہمارے انتظام کے مطابق پنجاب میں 5 ڈائسز ہیں، سندھ میں 2 ڈائسز ہیں، کے پی کے میں 1 ڈائسز ہے، اور بلوچستان جو رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں کوئی ڈائسز نہیں ہے. اور اس صوبے کے چرچز کو
مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ان افراد نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی قائم کیا ہے. اس کیمپ میں علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ گزشتہ 23 روز سے جاری ہے. کیمپ میں موجود ایک خاتون انیتا عرفان کا کہنا تھا،
ہمارے سارے وسائل یہاں سے کراچی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کا حق جو ہے وہ سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے ڈائسس کے انڈر دیکھیں ہمارا بڑا ہاسپٹل آتا ہے، مشن ہاسپٹل، جہاں سے ہمیں کوئی سہولت نہیں ملتی ہمارے لوگوں کو. سینٹ میریز اسکول ہے، سینٹ فریزا اسکول ہے، اسی طرح بہت ساری ہماری پراپرٹیز ہیں، چرچ پراپرٹیز جن پہ قابض ہیں وہ.
گزشتہ سال بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ان افراد نے احتجاج کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ سابقہ احتجاج پر رواں سال جنوری تک بلوچستان کے مسیحیوں کو انتظامی خود مختاری کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس پر وہ دوبارہ احتجاج پر مجبور ہوئے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات، سنیے وسعت اللہ خان کی زبانی.
کچھ دیر پہلے میں نے صحافی مظہر عباس سے پوچھا کہ ترکی کے سب سے بڑے اخبار زمان پر دن دہاڑے سرکاری قبضے کو پاکستانی میڈیا اور صحافتی تنظیمیں کیسے دیکھتے ہیں. مظہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں اگر رد عمل درکار ہے تو تمام میڈیا اداروں اور صحافتی تنظیموں کو کم از کم اس خبر کی تفصیلات تو بتا دو. تو جناب، اپنے حال اور کھال میں مست پاکستانی میڈیا کے لیے 3 دن پرانی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اردوان حکومت نے استنبول کی ایک ذیلی عدالت سے مختصر حکم امتناعی حاصل کر کے جمعے کی رات ترکی کے 6.5 لاکھ اشاعت والے اخبار زمان کا انتظام سنبھال لیا. پولیس کمانڈوز نے عمارت میں گھس کے انٹرنیٹ کنیکشن منقطع کر کے عملے کو باہر نکال دیا. زمان میڈیا گروپ کی عمارت کے باہر 2000 کے لگ بھگ مظاہرین کو ربڑ کی گولیوں، آنسو گیس اور تیز دھار پانی سے منتشر کر دیا گیا. زمان کے ایڈیٹر ان چیف عبدالحامد بلخی اور کالم نگار بلند انیس کو فوری برطرف کر دیا گیا. ٹیک اوور سے ذرا پہلے اخبار اپنی آخری مزاحمتی سرخی چھاپنے میں کامیاب ہو گیا. ترک صحافت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن. جبکہ اخبار کے انگریزی ایڈیشن کی سرخی تھی، ترکی میں آزاد صحافت کے لیے شرمناک دن. سرکاری قبضے کے بعد آج زمان جب دوبارہ شائع ہوا تو 42 کی بجائے 12 صفحات میں مشتمل سنڈے ایڈیشن کی شہ سرخی تھی، عزت مآب صدر رجب طیب اردوان کی باسفورس پل کی تعمیراتی تقریب میں شرکت. زمان میڈیا گروپ کا جھکاؤ فتح اللہ گولن کی عظیمت تحریک کی جانب تھا. فتح اللہ گولن کو صدر اردوان چند برس پہلے تک اپنا گرو مانتے تھے، مگر سرکاری اداروں میں گولن کے افکار کی بڑھتی مقبولیت سے اردوان بے چین بھی تھے. 2013 میں جب پولیس پروسیکیوٹر نے رجب طیب اور دوان کے قریبی ساتھیوں پہ چند مالی گھپلوں کی پوچھ تاچھ کے لیے ہاتھ ڈالا تو گولن اور اردوان میں کھلی دشمنی ہو گئی اور حکومت نے گولن کو غدار اور دہشت گرد قرار دے کے ان کے حامیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گزشتہ برس عظیمت تحریک کی جانب جھکاؤ کی سزا میں 2 اخبارات اور 2 نیوز چینلوں پہ سرکار پہلے ہی قبضہ کر چکی ہے۔ مگر معاملہ صرف فتح اللہ گولن یا زمان اخبار کا نہیں، واحد غیر سرکاری نیوز ایجنسی جہان کا کنٹرول بھی حکومت نے سنبھال لیا ہے۔ حال ہی میں ایک اور سرکردہ اخبار جمہوریت کے 2 صحافیوں کو قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے جرم میں عمر قید کے مقدمے کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تحقیقاتی سٹوری لکھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترک انٹیلیجنس اہلکار شام میں اسد مخالف مذہبی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ اس وقت مختلف الزامات کے تحت 30 سے زائد صحافی پابند سلاسل ہیں، ان میں سے بیشتر صحافی کرد ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی انڈیکس میں شامل 180 ممالک میں ترکی آزادی صحافت کے اعتبار سے خاصا نیچے، یعنی 149ویں نمبر پہ ہے۔ زمان میڈیا گروپ کو بالکل اسی طرح ٹیک اوور کیا گیا جس طرح آج سے 57 برس پہلے پاکستان میں ایوب خان نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت میاں افتخار الدین کے پروگریسو پیپرز پہ قبضہ کر کے احمد ندیم قاسمی، مظہر علی خان اور سبط حسن کو ادارت سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا، اور بعد ازاں پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز اور جریدہ لیل و نہار کو نیشنل پریس ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ لیکن انفوٹینمنٹ اور ریموٹ کنٹرول کی ایجاد کے بعد آج پاکستان میں صحافت کنٹرول کرنے کے لیے قرون وسطی کے خام فستائی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے۔ اب تو دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ جیسی مہارت کا دور ہے۔ برادر ترک اسٹیبلشمنٹ کو برادر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اس بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم تو بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ سیروین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے خلیجی ریاست العین سے۔ شاہدہ اسرار لکھتی ہیں، میں نے طالب علمی کے زمانے میں آپ کی نشریات سے تعارف حاصل کیا تھا۔ ان دنوں شاہدہ آپ اردو سروس کی گولڈن جوبلی منا رہے تھے، کیونکہ آپ کے یہاں سے ضیاء محی الدین کے پرانے پروگرام اور 1940 اور 1950 کے اشرے کی بھولی بسری آوازیں نشر ہو رہی تھیں، جن میں سے مجھے قرۃ العین حیدر، بلراج ساہنی اور اعجاز بٹالوی کی آوازیں یاد رہ گئی ہیں۔ اتنے سحر انگیز پروگرام سننے کے بعد میں آپ کی مستقل لسنر تو بن گئی، لیکن میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو فٹ پاتھ پر مجمع لگانے والا چابک دست فنکار راہگیروں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کوئی شوبدہ دکھا کر راہ چلتے لوگوں کو رکنے پر مجبور کر دیتا ہے اور پھر ان میں اپنا سودا بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بھی طالب علمی کی راہ پر گامزن ایک مسافر تھی، بی بی سی کی اردو سروس کا تماشا دیکھ کر رک گئی۔ معروف لوگوں کی پرانی آوازیں سن کر بے حد متاثر ہوئی، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ سارا کھیل تماشا صرف مجھے متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ اب جبکہ میں مستقل سامع بن چکی ہوں تو مجھے اس طرح کی تفریح مہیا نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف خبروں اور تبصروں پر گزارا کرنا پڑے گا۔
شاہدہ صاحبہ، آپ غالباً پہلی بار ہمیں خط لکھ رہی ہیں، پہلے تو ہماری محفل میں شرکت کے لیے شکریہ قبول کیجیے۔ آپ کو شکایت ہے کہ ہم آپ کو محض خبروں اور تبصروں پہ ٹرخا دیتے ہیں اور وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ دیکھیے، ہماری نشریات بنیادی طور پہ تو خبروں اور تبصروں کے لیے ہی مخصوص ہیں۔ گولڈن جوبلی کی تقریبات کے دوران ہم نے کچھ آرکائیول میٹیریل ضرور نشر کیا تھا، لیکن اس طرح کا مسالہ ہر روز تو نشر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر روز عید نیست کے حلوہ خورت کسے،
اور مٹھائی کا مزہ تو کبھی کبھار کھانے میں ہی آتا ہے۔ اگر یہ روزمرہ کی خوراک بن جائے تو اس کا سارا چارم ہی ختم ہو جائے گا۔
لیکن عید شورات پہ ہم یہ مٹھائی آپ کو ضرور پیش کرتے رہیں گے۔ 2024 میں جب اردو سروس کے 75 سال مکمل ہوں گے تو آپ یقیناً کچھ پرانے یادگار پروگراموں کی جھلکیاں سن سکیں گی, اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ کہ 2049 میں جب ہماری اردو سروس 100 برس کی ہو جائے گی تو آپ کئی روز تک ہمارے پرانے پروگراموں کی جھلکیاں سن سکیں گی.
2049 یعنی آج سے 33 برس بعد کی بات کر رہے ہیں آپ. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟
دیکھیے ہم لوگ نہ بھی ہوئے تو شاہدہ صاحبہ اور ان کے ہم عمر سامعین تو موجود ہوں گے ہماری 100 سالہ تقریبات سے محظوظ ہونے کے لیے. تو ہم اپنے نوجوان سامعین کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف,
جو کہ آیا ہے گوٹ کھاڑک سے. ظفر علی کھوسا اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں, آپ کی نشریات میں دنیا بھر کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اور روس سے لے کر فلسطین تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر آپ لوگ بحث مباحثہ نہ کرتے ہوں, لیکن بالکل سامنے کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپ کی نگاہ نہیں جاتی. مثال کے طور پر ہمارے گوٹ میں سرکاری زمینوں پر تگڑے لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. ہمارے گھروں کے سامنے کی خالی زمین پر بھی ناجائز قابض ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں اور ڈھور ڈنگر تک کو گزرنے کا راستہ نہیں دیا جاتا. اگر بی بی سی والے صرف روس اور امریکہ کے مسائل پر بات کریں گے تو ہمارے گوٹ کے مسائل پر کون بات کرے گا؟
ظفر علی کھوسا صاحب, آپ اس سے پہلے بھی اپنے علاقائی مسائل کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں, مثلاً جنگلی حیات کا تحفظ اور ناجائز شکار کا خاتمہ وغیرہ. ہم نے ہمیشہ آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچائی ہے اور آج بھی اس نشریے کے ذریعے آپ کا مسئلہ منظر عام پہ لایا جا رہا ہے.
جیکب آباد سے آصف علی شاہوانی لکھتے ہیں, نفرت انگیز مذہبی مواد شائع کرنے پر آج کل پکڑ دھکڑ کا شور بلند ہو رہا ہے اور ایک مفرور مولانا صاحب کی تلاش کا غلغلہ بھی عام ہے, لیکن اخباروں کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈرامہ آج پہلی مرتبہ کھیلا جا رہا ہے. میں آپ کے سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 20 جنوری 1992 کو وزیر اعظم نواز شریف نے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے سربراہ مولانا عبدالستار نیازی تھے. 20 جولائی 1992 کو اس کمیٹی کے سامنے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والی 110 کتابیں پیش کی گئیں, لیکن آج 24 برس گزر جانے کے بعد بھی نہ تو ایسی کتابوں پر پابندی لگی اور نہ ہی کوئی شخص قانونی گرفت میں آیا. آخر اس طرح کے زبانی دعووں کا کیا فائدہ جن پر عمل درآمد نہ ہو سکے؟
آصف صاحب, آپ کی تشویش بجا ہے, لیکن شاید آپ کو اس سلسلے میں ہونے والی تازہ ترین کارروائیوں سے آگاہی حاصل نہیں. فرقہ وارانہ منافرت کے سلسلے میں حکومت نے جو سنجیدہ اقدامات کیے ہیں انہیں ہر سطح پہ سراہا جا رہا ہے. اس سلسلے میں حکومت کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان سے بھی آپ پوری طرح آگاہ ہوں گے آصف صاحب. بہرحال جس نیک کام کی ابتدا ہوئی ہے اس کی کامیابی کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے.
آصف صاحب خط کے آخر میں لکھتے ہیں, میں برسوں سے خطوں کے جوابات کا پروگرام سن رہا ہوں. آج سے 10-12 برس پہلے خطوں کا جو معیار تھا وہ اب قائم نہیں رہا. آپ کو یہ معیار بہتر کرنا چاہیے.
یہ مطالبہ تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے آصف صاحب, کیونکہ خطوط تو آپ لوگ ارسال کرتے ہیں, ہم تو صرف ان کا جواب دیتے ہیں. ہاں, اگر ہمارے جوابات کا معیار گر جائے تو پھر ہمیں ضرور تشویش ہوگی.
اچھا, یہ اگلا خط آیا ہے ایک گاؤں سے جس کا نام ہے پرانا گھنیا, تحصیل کاموں کی. عامر نواز صاحب اس خط میں لکھتے ہیں,
جی
دوسرا پہلو, بات سے بات اور آپ کا خط ملا میرے پسندیدہ پروگرام ہیں, اور شکیل اختر, وسعت اللہ خان اور شفیع نقی جامی میرے دل پسند نشرکار ہیں. اگر میں دوسرا پہلو اور بات سے بات کے پرانے پروگرام سننا چاہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
عامر صاحب, آپ ہمارے فیس بک کے صفحے پر جا کر سیروین کے پرانے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں, یا پھر audioboom.com کی سائٹ پر جا کر سیروین کی پرانی نشریات دیکھ لیجیے. سائٹ کا نام ایک بار پھر بول رہا ہوں, audioboom.com.
خط کے آخر میں عامر صاحب نے پوچھا ہے کہ تمام نئی ایجادات اور اختراعات یورپ اور امریکہ ہی میں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا مسلمان آبادی کے خطوں میں عقل و دانش کی جینز پیدا نہیں ہوتی؟
عقل و دانش کی جینز تو ساری انسانی آبادی کو قدرت نے ودیت کی ہیں حضور, لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنوں سے تعصبات کے پردے ہٹائے جائیں, منطقی سوچ کو فروغ دیا جائے. لگی بندھی روایتی باتوں کی تربیت ہمیں لکیر کا فقیر بنا دیتی ہے اور ہماری جینیس جینز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں.
جب تک مسلمان لکیر کے فقیر نہیں ہوئے تھے, منطقی سوچ پر پہرے نہیں لگے تھے, اس وقت مسلمانوں میں بھی جابر بن حیان اور ابن الحسم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے, لیکن جب مسلمانوں کی سوچ جامد ہو گئی تو نابغے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے. پچھلے 115 برس میں سائنس کے نوبیل انعامات کی فہرست دیکھیے تو آپ کو سینکڑوں یورپی اور امریکی ناموں میں برصغیر کا صرف ایک مسلم نام دکھائی دے گا,
اور اب تو اسے بھی ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے. اور یہ اگلا خط ہے ہمارے سامع اسلم آرزو کا, جسے آج وقت کی کمی کے باعث ہم نہیں پڑھ پائیں گے, تو آرزو صاحب آپ سے بات ہوگی پھر آئندہ ہفتے.
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور خطوں کے جواب کے بعد یہ خبر سنتے چلیے کہ بھارتی ریاست راجستھان کے قبائلی ضلع ڈونگر پور میں محبت کی شادی کر کے 8 سال بعد گاؤں واپس آنے والی ایک خاتون کو غیرت کے نام پر زندہ جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس خاتون کی موت کے سلسلے میں اس کے سگے بھائی سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بی بی سی کو بتایا کہ آس پور تھانے کے علاقے میں راجپوت اکثریت والے گاؤں میں مرنے والی لڑکی کی راتوں رات آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ جمعے کی رات کو اطلاع ملنے پر جب پولیس وہاں پہنچی تو گاؤں میں جس چوراہے پر خاتون کو مبینہ طور پر نظریاتش کیا گیا تھا، وہاں صرف مٹی کے تیل کے نشانات اور جائے واردات پر پڑی ریت ملی۔ مقامی پولیس افسر روی شنکر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس معاملے میں 3 نامزد لوگوں سمیت کل 35 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سروین ابھی جاری ہے۔
کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزاد۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
پاکستان میں انگریزی گلوکار شہزاد نور کی سادہ سی دھنوں کے پیچھے طنز اور سیاسی تبصرہ نہاں ہوتا ہے۔ سنیے شہزاد نور کی فیفی ہارون سے گفتگو۔
That culture was once mine, now I won't step foot in the Hindu shrine.
شہزاد، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کا نام یا آپ کے بینڈ کا نام یا جو آپ نام استعمال کرتے ہیں اپنی موسیقی میں، شوربا نور، یہ کیا ہے؟
جی یہ ہے شوربا، اور جو شوربا جو کھاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ نور ہے۔ نور میرے والد صاحب کا نام ہے۔
ہاں، آپ کے والد کو یہ پتا ہے یا آپ چھپ کے کر رہے ہیں؟
جی میں یہ چھپ کے۔
اب تو اگر وہ بی بی سی سنتے ہوں گے تو ان کو پتا چل جائے گا۔
جی میں ان کو نہیں بتاؤں گا کہ میں بی بی سی ریڈیو پہ آیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔
میرا خیال سامعین کو بتاتے چلیں کہ آپ جو ہیں پہلے ایک بینڈ میں ہوتے تھے، پور رچ بوائے، انگریزی میں ان کی موسیقی ہے، آپ اس بینڈ میں لیڈ سنگر تھے، اور اب آپ نے حال ہی میں ای پیز ریلیز کی ہیں ایز اے سولو سنگر، تو کچھ بتائیں گے آپ ہمیں اس کے بارے میں؟ یہ آپ کا جو سر کا سفر رہا ہے،
دو لیڈ سنگرز تھے ہمارے بینڈ میں۔
اچھا ہوا آپ نے یہ کہہ دیا، کیونکہ پھر بعد میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں نا۔
لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں ہر بینڈ میں۔
پاکستان میں انگریزی میوزک کا مارکیٹ چھوٹا ہے، اس میں بھی آپ نے 2 اینٹ کی مسجد الگ سے کھڑی کر دی۔
جی بہت پاگل بات یہ ہے کہ وہ دل کا معاملہ ہے۔ انسانوں کو تو پتا ہے کہ یہ مارکیٹ بہت چھوٹی ہے، ایک طریقے سے یہ اچھی بھی بات ہے کیونکہ پھر ہم جو مرضی کریں۔
تو آپ کی موسیقی جو ہے جو مرضی ہے آپ کرتے ہیں
زیادہ تر؟ اب میں ویسے باز آ گیا ہوں، 2 چھوٹی سی ای پیز نکال گئی، ایک گانا میں نے اس کی ویڈیو بنائی، اس کا نام ہے مرچنٹ، اس کا لکی رانی سرکس کے ساتھ فوٹیج تھی۔ رسپانس اچھا ملا، لیکن ریگریٹ یہی تھی کہ میں سوچا تھا کہ شاید انگلش کی مارکیٹ شاید تھوڑی سی اور بڑی ہو، لیکن نہیں تھی۔ ہو یہ رہا ہے کہ میں پورچ بوائے کو بڑا مس کر رہا ہوں، جو ان باری
سننے میں آیا کہ شاید آپ دونوں پھر سے ایک ساتھ موسیقی.
جی ہاں, میں ان کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں. اور جو ہمارا چھوٹی سی ایک کلیکٹیو تھا ہمارا, جس میں ہم لکھتے تھے, جو ہم ایک دوسرے کی سنتے تھے, ہو یہ رہا ہے سولو آرٹسٹ بن کے کہ بہت ایک ویکیوم سی فیلنگ آ رہی ہے.
اردو میں آپ اتنی آسانی سے آپ خود کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, یا انگریزی آپ کی پہلی زبان ہے.
جہاں تک شاعری کی بات ہے, وہ میں انگلش میں ہی بہتر کر سکتا ہوں.
حالانکہ ہے بہت شاعرانہ زبان, بہت پوئٹک قسم کی زبان ہے, مگر اردو میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے.
آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آج کل کے جو آرٹسٹ آ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ, جس طرح نتاشا مہرا اعجاز ہو گئی, شجی ہو گیا, سکندر کا مندر ہو گیا, ان لوگوں نے اردو کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اپنے یار دوست اردو میں گا رہے ہیں, اور وہ بڑا انفارمل سا اردو بن جاتا ہے.
کبھی پنجابی میں سوچا ہے گانے, پنجابی, سندھی, سرائیکی؟
میں سوچ رہا ہوں کہ میں لینگویجز کے کورسز شروع کر دوں, لیکن وقت نہیں ملا.
پورش بوائز, ان کے ساتھ آپ نے کافی کام کیا, آسٹن ٹیکسس میں بھی جا کے آپ نے وہاں پرفارم کیا.
جی,
تو ان کی موسیقی میں اور آپ کی موسیقی میں فرق کیا ہے؟
فرق میرے خیال سے یہ ہوگا کہ مجھے بے عزتی سے ڈر نہیں ہے.
اچھا,
میرا جو زیادہ تر کام وہ سٹیج کے اوپر ہی ہے. میں اپنے آپ کو ایک میوزیشن سے زیادہ پرفارمر سمجھتا ہوں, تو میری جو پوری پرفارمنس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈراما کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. اکثر میں سٹیج کے اوپر ایک لوپ بنا لیتا ہوں میوزک کا, اور پھر میں بس بیٹھ جاتا ہوں اور آڈینس سے بات کرتا ہوں.
I'm not sure when it started. I was the youngest. I was in my mother's lap with a picture book, unable to put words together.
اب ہمارا بڑا کلچر ہے کہ آڈینس آتی ہیں میوزک شوز میں, وہ چپ کر کے بیٹھتی ہیں. جب وہ یہ ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یار ہوا کیا ہے, اداس کیوں ہو. پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں گانے بڑے اداس گا رہا تھا.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر گانے لو سانگز ہی ہوتے ہیں, اور جو محبت بھرے گانے ہوتے ہیں اس میں پھر ہارٹ ایک بھی ہوتا ہے اور دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس قسم کے گانے آپ بھی اس قسم کے گانے گاتے ہیں؟
جی, میں بھی اس قسم کے گانے گاتا ہوں.
آپ کا دل بہت دفعہ ٹوٹا ہے؟
ہاں جی, بڑے مختلف طریقوں سے ٹوٹا ہے دل میرا.
اچھا بتائیے, میں سنوں.
میں اور نہیں, ریڈیو کے اوپر نہیں بتا سکتا.
ریڈیو کے اوپر نہیں بتا سکتے, ٹی وی پہ بتائیں گے.
ٹی وی پہ شاید, شاید ٹی وی پہ بتا دوں.
تو آپ کا یہ جو گانا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ بہت مقبول ہوا جا رہا ہے, ویری سیکسی.
ہاں, بھول ہی گیا تھا اس گانے.
نہیں آپ بھولے نہیں, کیونکہ بہت لوگوں کو وہ گانا یاد ہے. اس میں جو آپ کا ایک مخصوص انداز ہے, جو آپ ایک بہت ہی پاکستانی ایکسنٹ کے ساتھ وہ گا رہے ہیں.
ہوا یہ تھا کہ جب میں باہر گیا, تو
باہر ملک,
تو کسی نے مذاق اڑایا ایکسنٹ کا ایک زمانے میں.
اچھا,
تو مجھے یہ بات بالکل نہیں اچھی لگی, تو میں نے غصے میں آ کے اسی ایکسنٹ کا مذاق اڑایا.
اس میں آپ نے کافی دلچسپ باتیں کی ہیں. یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک جو کلچر ہم نے ڈس اون کر دیا ہے
جی
پاکستان میں, اسلام آنے سے پہلے کوئی ہمارا اور کچھ کوئی کلچر نہیں تھا, اس کا تھوڑا ذکر کیا ہے. اس قسم کی جو باتیں ہیں, ایک طرح سے سیاسی باتیں ہیں, وہ بھی آپ اپنی میوزک میں کرتے ہیں؟
میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں,
لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے,
کبھی کبھار ہو جاتا ہے. ایک تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے, اس لیے تو سانگ رائٹنگ میں کرتا ہوں, تاکہ جو بات نہیں کہی جاتی ہے میں اس کہہ جاؤں.
شاعری میں ضروری نہیں ہے کہ اتنی کھل کے بات کی جائے.
جی, اور یہ اس کا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آرٹ میں. اس لیے تو جو بچے ہوتے ہیں نا, جو بڑے شرارتی ہوتے ہیں, وہ آرٹ میں کافی ایکسل کرتے ہیں.
آپ نے اپنی اس گانے میں یہ بھی بات کہی کہ اسپریسو میں آپ اپنی گرل فرینڈ کو لے جاتے, یا آپ کی گرل فرینڈ ہے یا جو بھی صاحبہ ہیں, صوفیزم کے بارے میں بات کر کے انہیں امپریس کرتے ہیں. کافی لوکل ریفرنسز ہیں آپ کی.
ہاں جی, یہ ایک دن ہوا تھا میرے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ، میری شادی ہوئی بھی ہے، میں ان کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
بیوی کو امپریس، وہ تو پہلے سے امپریس ہو گئی تھی، شادی کر لی انہوں نے آپ سے؟
نہیں، بس ہیں اسی طرح کی ہیں کہ مجھے بار بار امپریس کرنا پڑتا ہے۔
یہ ویسے اچھی بات ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، دفعہ شادی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہاں بس اب تو ہنسی تو پھنسی۔
انہوں نے مجھے لائن پہ رکھا ہے۔
اچھا مجھے بتائیں کہ یہ آج کل بہت سے جو آن لائن پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس پہ موسیقی جو ہے دستیاب ہوتی ہے، جیسے کہ پٹاری ہے، اور آپ کی موسیقی جو ہے اور بہت سے ایسے انڈیپینڈنٹ آرٹسٹس کی موسیقی جو ہے ان پلیٹ فارمز پہ میسر ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وجہ سے ایک اسپاٹ لائٹ آ جاتی ہے انڈیپینڈنٹ آرٹسٹس پہ جو پہلے شاید نہیں تھی؟
ہاں جی، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں نا کہ دی ورلڈ از گیٹنگ اسمالر، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے مجھے سن سکتا ہے اگر اس کا دل کرے پٹاری سے۔ جس طرح میوزک انڈسٹری چل رہی ہے اس میں آرٹسٹ لائک مائی سیلف تھوڑا سا کام ہم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو ہم سنا سکتے ہیں۔ بہت اچھا،
کافی آلٹرنیٹیو آپ کی موسیقی ہے، یہ مین اسٹریم تو نہیں کہیں گے آپ؟
نہیں، جتنا بھی میں مین اسٹریم کوشش کروں تو اس طرح الٹ پٹانگ چیزیں نکل آتی ہیں۔ میں میوزک اور ڈرامہ بھی پڑھاتا ہوں اسکول میں، وہ میرا ڈے جاب ہے۔
اچھا،
میرا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے باتیں کرنا۔
تو بچوں نے کبھی آپ کی موسیقی سنی ہے؟
انہوں نے سنی بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ وہی ہیں جو وہ گانا گا رہے تھے؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں تو نہیں تھا۔
اچھا،
وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ناچ کیوں رہے تھے اس گانے میں؟ تو میں ہوں ہی نہیں۔
اچھا، ٹوٹل ڈینائل،
ٹوٹل ڈینائل۔
یہ جو گانا آپ نے، ایک گانا اردو میں کیا ہے بچپن، اس میں کیا بات کہنا چاہ رہے تھے آپ؟
بیسکلی چائلڈ ابیوز کے بارے میں ہم نے گانا لکھا۔
بچپن تھا میرا، اس کے تھے ہاتھ، خوف تھا میرا۔
تو بہت ہی مطلب سیریس ایک ایشو پہ،
بہت بہت سیریس ایشو پہ۔ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے کیمپین کالڈ ہیشٹیگ نو شیم۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں فرام ڈفرینٹ کلاسز آف سوسائٹی جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوا ہوا ہے،
مگر وہ بات نہیں کر پاتے اس چیز کی۔
وہ ہاں جی، وہ بات نہیں کر پاتے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہم یہ گانا لکھیں تاکہ
بچوں کے ابیوز کے بارے میں، سیکشل ابیوز کے بارے میں،
سیکشل ابیوز کے بارے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ چینج ہوگا ان شاء اللہ، اب ہم بات کریں گے اس کے بارے میں ایز اے جنریشن۔
کتنا ضروری ہے لوگوں کو آگہی ہو ان چیزوں کے بارے میں؟
ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ آئیں، بات کریں۔ پیج بنایا، فیس بک پہ ریلیز کیا ہم نے، تو ہمیں بہت زیادہ میسیجز آئے شیئرنگ دیئر اسٹوریز۔ خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے بعد لاہور میں بہت سارے ٹاکس ہو رہے ہیں۔ آئی لائک ٹو تھنک دیٹ کہ دی سانگ بچپن ہیڈ اے لٹل بٹ ٹو ڈو ود دیٹ، اینڈ اف اٹ ہیلپڈ ایون ون پرسن that song, then I did my job.
آسٹن میں جب آپ نے پرفارم کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت بڑی آڈینس تھی، ایک میلہ جو وہاں لگتا ہے ہر سال، دنیا کے بہت نامور میوزیشنز وہاں پرفارم کرتے ہیں، ایکسپیرینس کیسا تھا؟
بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ باہر کے نامور میوزیشنز ہیں، اپنے لوکل بھی بڑے تھے۔ ہارون کے ساتھ ہم تھے، مکال حسن کے ساتھ تھے، مائی دھائیں وہ بھی تھیں ساتھ، تو وہ بھی بڑا ایکسپیرینس تھا کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ پہ آسٹن میں۔ تو وہ کہتے ہیں آسٹن میں کیپ آسٹن ویئرڈ، اس طرح سے تو ہم وی فٹ رائٹ ان، بیکاز وی ور دی ویئرڈسٹ آف دی لاٹ۔ وہاں پہ جا کے تھوڑی سی میرے خیال سے فالوئنگ بنی، لائک زیادہ آئے فیس بک پیج پہ، ساؤنڈ کلاؤڈ پہ زیادہ کلکس آئے۔
آپ نے مائی ڈھائی کا ذکر کیا کہ آپ ان سے بہت امپریس ہیں، آپ نے سوچا ہے کہ ان فوک آرٹسٹ کے ساتھ، ہمارے دوسرے آرٹسٹ کے ساتھ بھی آپ اپنا میوزک کمبائن کریں؟
ہاں، بڑا دل کرتا ہے میرا ساروں کے ساتھ کام کروں۔ میں مائی دھائی کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا۔ اف، مائی دھائی کی جو آواز ہے اور خماریاں کا جو بلینڈ ہے رباب کے ساتھ، میں ان ساتھ کمپوزیشن لکھنا چاہوں گا۔
کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے میوزک میں؟
کبھی کبھار مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اکثر میں بھول جاتا ہوں۔ جس طرح ایک خواب ہوتا ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں اور آپ کو کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن آپ اٹھتے ہیں اور پھر آپ کو بھول جاتی ہے۔ آئی تھنک دی ٹروتھ از کہ آئی ایم سٹل فگرنگ اٹ آؤٹ۔
گلوکار شہزاد نور کا یہ انٹرویو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے، جہاں اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان کی سرخیاں ہیں۔
ایران میں عرب پتی تاجر کو سزائے موت سنا دی گئی، میرے شہر پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے، یہ دوسری سرخی ہے، جنسی تعصبات پر کوئی بات نہیں کرتا، یہ کہنا ہے کرینہ کا، اور ایشیا کا فائنل بنگلہ دیش کو پہلا نقصان، تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیزا حق اور اسلام آباد میں خرم عبید، سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ۔
کی مغربی ریاست گجرات میں شدت پسند حملوں کے خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور حساس مقامات پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں۔ عراق کے شہر ہلا میں ایک پرہجوم چیک پوائنٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایت سے تیار کی گئی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسند اپنے زیر اثر علاقوں میں موجود بچوں کو دہشت گردوں، خودکش بمباروں، جاسوسوں اور جلادوں کی نئی نسل بنانے کے لیے تربیت دے رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں حکام کی جانب سے چھاپوں کے دوران ضبط کی جانے والی 8,000 پتنگوں اور ان کی ڈوروں کو عوامی سطح پہ جلایا گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین تائیوان کو ایک آزاد ملک بننے کی اجازت کبھی نہیں دے گا، اور موریتانیہ میں 30 سال بعد ایک بار پھر آج غلامی کے خاتمے کا دن سرکاری سطح پہ منایا گیا۔ اردو سروس ہے۔